والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. پچھلے دنوں میں اس بات کی تشریح کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ تصوف اور سلوک اور طریقت یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اس کی ضرورت ہے اور شریعت کے جو احکام ہیں وہ چاہے عبادات سے متعلق ہوں چاہے معاملات سے متعلق ہوں معاشرت سے متعلق ہوں ان سب میں شریعت کے احکام اور تصوف کے تقاضوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. کوئی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ اخلاص نہ ہو. اخلاص کی تعلیم تصوف دیتا ہے. کوئی معاملہ اس وقت تک نتیجہ خیز نہیں ہوتا ثواب نہیں بنتا جب تک کہ اس کے ساتھ نیت صحیحہ نہ ہو. تو ان دونوں کا اس طرح چولی دامن کا ساتھ ہے کہ ظاہری جو احکام ہیں وہ اسی وقت اللہ تعالی کے ہاں موجب اجر و ثواب ہوتے ہیں اور جنت کا وعدہ ان پر ہوتا ہے جب اندر سے روح ہماری وہ ان تصوف کے احکام پر عمل پیرا ہو, اخلاص حاصل ہو, خشوع حاصل ہو, تواضع حاصل ہو, تکبر سے نجات ملے, ریاکاری نہ ہو. یہ ہر زندگی کے کام میں ان کی ضرورت ہے. تفصیل اس کی انشاءاللہ رفتہ رفتہ آئے گی. لیکن اس سارے کام کے لیے جو بنیادی چیز ہے اس کو کہا جاتا ہے مجاہدہ. مجاہدہ کے لفظی معنی ہے کوشش کرنا, اور جہاد بھی اسی سے نکلا ہے. تو جہاد ایک ہوتا ہے تلوار سے اور اسلحہ سے, جیسا کہ ماشاءاللہ آج کل فلسطین میں ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے. وہ تو خود اپنی جگہ بہت زبردست عبادت ہے, اس میں آدمی کو فتح مل جائے تو نعمت, اور اگر شہید ہو جائے تو نعمت. اسی کو قرآن کریم میں فرمایا احد الحسنیین, دو اچھی چیزوں میں سے ایک چیز. احد الحسنیین, ایک اچھی چیز کیا ہے کہ فتح مل جائے, اور دوسری اچھی چیز کیا ہے کہ شہادت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کا قرب حاصل ہو گیا. شہادت سے بڑا اور کیا مرتبہ ہوگا. تو جہاد ایک ایسا عمل ہے کہ جو دو باتوں میں سے کوئی ایک چیز لے کر آتا ہے, یا فتح یا جنت. تو یہ تلوار والا جہاد ہے, لیکن اس میں بھی طریقت کی ضرورت ہے. طریقت کی ضرورت یہ ہے کہ اس جہاد کی کا مقصد درست ہو, اس میں نیت درست ہو. حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, بہت سے لوگ لڑائی کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, تو ان میں سے کون سی جنگ کو یہ کہا جائے کہ یہ کے اندر میں مجھے قتل کیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر قتل کیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر قتل کیا جائے, پھر زندہ کیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. اتنی اس کی فضیلت ہے لیکن وہ فضیلت کب ہے؟ جبکہ ساتھ میں نیت خالص ہو. اگر نیت خالص نہیں تو وہ پھر جہاد نہیں، وہ اللہ کے راستے میں نہیں. تو وہاں پر بھی ضرورت تصوف کے طریقوں پر عمل کرنے کی ہے. وہ کیسے حاصل ہوگی نیت، کیسے درست ہوگی، یہ سب بات تصوف ہی بتاتا ہے. تو ایک تو جہاد ہوتا ہے وہ اسلحہ کے ذریعے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ ہم جو بیٹھ کر تسبیحات پڑھتے ہیں یہ اپنی جگہ، اور ایک بندہ جو اللہ کے راستے میں اللہ اکبر کہہ کر دشمن پر حملہ کرتا ہے، وہ تکبیر ہزار تسبیحات پر بھاری ہے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا، بشرطے کہ وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. اور دوسرا جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو اعمال کو درست کرنے کے لیے اور اللہ کے لیے خالص کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے مجاہدے کی. یہ مجاہدہ کیا ہے؟ یہ مجاہدہ اپنے نفس کے ساتھ لڑائی ہے. جہاد میں کسی کافروں کے خلاف لڑائی ہوتی ہے، اسلحہ سے ہوتی ہے، ہتھیاروں سے ہوتی ہے، جان مال اس میں لگایا جاتا ہے. اور دوسرا مجاہدہ وہ ہے کہ جو انسان کو ہر وقت کرنا ہے، جس کے بغیر اس کے اعمال درست نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. وہ کیا ہے؟ کہ اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف جہاد کیا جائے، اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو کچل کر ان کو اللہ تبارک و تعالی کے تابع فرمان بنانے کی مشق کی جائے. المجاہد من جاہد نفسہ، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، یعنی اپنے نفس پر زبردستی کر کے اس کو اللہ تعالی کی مرضی کے کام کرنے پر آمادہ کرے. یہ ہے وہ مجاہدہ جو ضروری ہوتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاق ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، اس میں آدمی کو مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے. مجاہدہ کیا؟ کہ دل تو کسی اور کام کو چاہ رہا ہے لیکن اللہ کی خاطر اس کام کو چھوڑ کر دوسرا وہ کام کر رہا ہوں کہ جو میرے نفس پر کسی قدر مشقت کا سبب ہے. یہ مجاہدہ ہے، اور یہ مجاہدہ رفتہ رفتہ مشق کرنے سے حاصل ہوتا ہے. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوتیں عطا فرمائی ہیں، جتنی قوتیں بھی عطا فرمائی ہیں، غصے کی قوت ہے، شہوت کی قوت ہے، اور کھانے کی خواہش ہے، سونے کی خواہش ہے، یہ ساری خواہشات ان کا ایک اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے کہ اس حد تک یہ خواہشات پوری کرو گے جائز ہے. نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر نیت صحیح ہو تو ثواب ہے، اور اگر اس کو غلط کام میں خرچ کرو گے تو گناہ ہے. تو اس کو اعتدال پر رکھنا ہے، اعتدال پر رکھنے کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی. مشق، اس مشق کا نام ہے مجاہدہ. یہ جو قرآن کریم میں آیا کہ ہم نے انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ ہم نے امانت پیش کی سارے آسمانوں کو، زمین کو، پہاڑوں کو، تو جب ان کے سامنے پیش کی گئی انہوں نے کہا جی ہمارے بس کا کام نہیں ہے، انہوں نے انکار کر دیا اس امانت کو اٹھانے سے، اور اس انسان نے اٹھا لیا، کہا کہ جی میں کروں گا یہ کام. وہ امانت کیا تھی؟ جس کو پیش کیا گیا تھا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، انہوں نے قبول نہیں کیا، انسان نے قبول کر لیا، وہ امانت کیا تھی. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت تفسیر فرمائی ہے اپنے تفسیر میں. فرماتے ہیں امانت جو ہے وہ چیز ہوتی ہے پرائی کسی اور کی، اور آدمی اس کو رکھتا ہے اس طرح کہ کبھی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کروں مگر استعمال نہیں کرتا، کیونکہ امانت کسی اور کی ہے. اگر کوئی شخص ہمارے پاس کوئی امانت لا کے رکھوا دے تو امانت کے بارے میں اگر ہم صحیح امانتدار ہیں تو یہ خیال ہوگا بھئی یہ پرائی چیز ہے، کسی اور کی چیز ہے. اور اگر دل چاہے گا کہ میں استعمال کر لوں تو آدمی نہیں کرے گا کہ یہ امانت ہے، امانت میں خیانت ہو جائے گی. یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے پاس پیسے رکھوائے کسی نے، وہ سوچے کہ ذرا اس پیسوں کو اس وقت میں خرچ کر لوں، بعد میں پھر دوسرے لا کے رکھ دوں گا، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں بغیر اجازت کے. تو اگر دل بھی چاہ رہا ہے، ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن آدمی اس کو استعمال نہیں کرتا. کوئی آدمی کھانا رکھوا گیا تھوڑی دیر کے لیے امانت کہ میں تھوڑی دیر میں آ کے لے جاؤں گا، اب دل چاہ رہا ہے کہ میں کھاؤں اس کو لیکن نہیں کھاتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہے میری ہے ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ امانت ہے کسی اور کی. تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ امانت جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے گا، وہ زندگی تمہاری امانت ہوگی تمہارے پاس، اور امانت کو یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری اپنی زندگی ہے، یہ امانت ہے کسی اور کی، اللہ جل جلالہ کی، جس نے عطا فرمائی ہے. اس کو استعمال کرنے میں بغیر اس امانت رکھوانے والے کی اجازت کے تمہارے لیے استعمال جائز نہیں ہے. تو وہ جس طرح وہ کہے گا اسی طرح اس کو خرچ کرنا ہوگا، اس کے بغیر خرچ کرنا جائز نہیں ہوگا. کوئی بھی امانتدار شخص جو ہے وہ امانت کے اندر یہ تصرف نہیں کرتا بغیر اصل مالک کے اجازت کے. تو امانت یہ پیش کی گئی تھی کہ ہم تمہیں زندگی بطور امانت دیں گے، اور اس میں تمہیں استعمال اس کو اس طریقے سے کرنا ہوگا جس طرح ہم تمہیں بتائیں. اگر تم انہیں اسی طرح استعمال کیا تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ملے گی، اور اگر اس میں تم نے خیانت کر لی تو دوزخ کا عذاب ہوگا. تو آسمانوں کو پیش کیا، آسمانوں کا جی بس ہمارے بس کا کام نہیں ہے یہ امانت قبول کرنا، ہم تو ایسے ہی ٹھیک ہیں، ہمیں جس طرح آپ نے رکھا ہے اسی طرح رہنے دیں، ہمیں نہ ثواب ہو نہ عذاب ہو. زمین کو پیش کیا، آسمان کو پیش کیا، پہاڑوں کو پیش کیا، سب نے کہا کہ جی ہمارے بس کا کام نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ہٹا لیا. حضرت انسان جو تھے انہوں نے کہا جی میں کروں گا یہ کام، مجھے دے دو یہ امانت. اب وہ امانت حمل اہل انسان، انسان نے اٹھا لی یعنی امانت، اور کس طرح اٹھائی کہ ازل میں اللہ تعالی نے سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان سے پوچھا الست بربکم، قالوا بلا، سب نے کہہ دیا جی ہاں ہم تمہارے آپ کے پر آپ ہمارے پروردگار ہیں، جیسا آپ کہیں گے اس طرح عمل کریں گے. اس میں انسان نے اٹھا لیا، کیوں اٹھا لیا؟ انہ کان ظلوما جہولا. قرآن شریف ایک طرف تو انسان نے بظاہر اتنا بڑا کام کیا کہ جو چیز پہاڑوں سے نہیں اٹھ رہی تھی، جو زمین آسمان سے نہیں اٹھ رہی تھی، وہ انسان نے اٹھا لی، تعریف کا موقع تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا ظالم بڑا جاہل ہے کہ ایسی چیز اٹھا لی. یہ ظالم اور جاہل کا جو لفظ ہے یہ مذمت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پیار کے لیے ہے. جیسے کہا کہ انہوں نے تو اٹھائی نہیں، اس بیوقوف نے اٹھا لی، اس ظالم اور جاہل نے اٹھا لی. یعنی یہ پیار کا لفظ استعمال فرمایا ہے. میں نے ایک شعر میں کہا تھا اس کو کہ اللہ رہیے ظلم و جہالت کے کرشمے، اللہ رہیے ظلم و جہالت کے کرشمے، وہ بوجھ لیا اٹھ نہ سکا ارض و سما سے، وہ بوجھ اٹھا لیا جو ارض و سما سے اٹھ نہیں سکا. اور اللہ تبارک و تعالی نے پیار کے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ بڑا ظالم جاہل بیوقوف ہے کہ اس نے اٹھا لیا، لیکن حقیقت میں اس کے اندر تعریف بنا ہے. تعریف کیا بنا ہے؟ کہ جو یہ جو تھے نا پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، ان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی، لہذا اگر یہ گناہ سے بچتے بھی تو کوئی کمال نہ ہوتا، کیونکہ ان کو گناہ سے کرنے کی طاقت ہی نہیں. یہ شخص ایسا تھا کہ جس کے اندر گناہ کی بھی طاقت تھی اور نیکی کی بھی طاقت تھی، اور اس صورت میں یہ گناہ سے بچے گا تو یہ سارے آسمان اور زمین، ساری مخلوقات سے اشرف بن جائے گا. تو یہ امانت کیا ہے کہ انسان اپنے نفس پر بوجھ ڈال کر، مشقت برداشت کر کے، زبردستی کر کے اپنے آپ کو اچھے کاموں کی طرف لائے اور برے کاموں سے بچے، اس کا نام ہے مجاہدہ. یہ مجاہدہ بالغ ہونے کے وقت سے شروع ہوتا ہے، مرتے دم تک جاری رہتا ہے. یہ نفس کی کشمکش کہ نفس بلا رہا ہے، اس کو لالچ دے رہا ہے، مزہ آ جائے گا، لطف آ جائے گا، دولت بڑھ جائے گی، تمہیں آرام مل جائے گا. وہ کہتا ہے نہیں، مجھے ایسا آرام نہیں چاہیے جو میرے پروردگار کو ناراض کرے، جو میرے پروردگار کی مرضی کے خلاف ہو. اس کا نام ہے مجاہدہ. تو یہ مجاہدہ جو ہے مشق کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ جب نے جب فرمایا تو جاہدو فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرو، محنت کرو، جیسے محنت کا حق ہے. اور الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں یہ کوشش کریں گے ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستوں پر لیا کر کھڑا کر دیں گے. یہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ذرا سی تم اپنی طرف اپنے نفس کے خلاف کارروائی کی عادت ڈال لو تو یہ چیز تم کو پھر آخر تمہیں انشاءاللہ ہماری رضا کے مقام اور جنت تک پہنچائے گی. تو یہ جتنی باتیں میں نے عرض کی تھی کہ بھائی کھانے کے وقت آدمی یہ تصور کرے، پینے کے وقت یہ تصور کرے، اور جو بھی نعمت حاصل ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، عبادت میں اخلاص پیدا کرے، مباحات کے اندر نیت کو خالص بنائے، یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ مجاہدے سے حاصل ہوتے، کوشش کرنے سے. جب آدمی کسی راستے میں کوشش کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں اس منزل تک. دیکھو دنیا میں کوئی بھی کام اگر دیکھا جائے تو مجاہدے کے بغیر نہیں ہوتا. کوئی کام آپ تجارت کرو گے اس میں بھی مجاہدہ کرنا پڑے گا، یعنی اس میں اپنے دل چاہ رہا ہے میں سو جاؤں اور دکان کھولنے کا وقت آ گیا ہے تو مجھے اس اپنے نفس کو مار کر جا کے دکان کھولنی پڑے گی. اگر کہیں ملازم ہو اور ملازمت کا پہ جانے کا وقت آ گیا، نیند آ رہی ہے، تو کیا کرو گے؟ نیند کو بھگا کر اور اپنے نوکری پر جاؤ گے، ورنہ تنخواہ نہیں ملے گی. ساری زندگی میں یہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اور انسان، کوئی انسان خالی نہیں ہے. بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار، بڑے سے بڑا سرمایہ دار، کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو. خواہش کو کہیں نہ کہیں مارنا ہی پڑتا ہے. اب چاہے اپنے لیے مار لو، اپنی دنیا کے فائدے کے لیے مار لو، اور چاہے اللہ کے لیے مار لو. تو اللہ یہ تصوف یہ کہتا ہے کہ بھائی اس خواہش کو مارنا تو ہے ہی تمہیں، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، لیکن اللہ کے لیے مارنا. دنیا کے اندر کتنی بڑی بڑی کوششیں لوگ کرتے ہیں صرف نام پیدا کرنے کے لیے، کہ ہمارا نام ہو جائے. ہمارا نام جو ہے وہ ریکارڈ بن جائے. میں جب وہاں گیا جو مشہور آبشار ہے امریکہ میں نیاگرا کینیڈا میں, تو وہاں ہمیں ایک کتابچہ دیا گیا. تو کتابچے میں لکھا ہوا تھا کہ اس میں کتنے کتنے لوگوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے نیاگرا کے اوپر کام کرنے کے. تو اس میں کوئی آدمی جو ہے وہ نیاگرا کے دونوں سروں پر رسی باندھ کر اور اس کے اوپر چلا ہے, چل کر رسی کے اوپر چل کر. نیچے زبردست پرشور دریا ہے, بہرا ہے, ایسا دریا کہ اگر آدمی گر جائے تو ہاتھ پاؤں کا پتہ نہ چلے, وہ نیچے گر رہا ہے. اور وہ اوپر رسی, پتلی رسی باندھ کر اس کے اوپر چلنے کی اس نے کا کرتب دکھایا, نام ہو گیا دنیا میں کسی ریکارڈ قائم کر دیا نیاگرا کے اوپر چلنے کا. دوسرا آیا, اس نے یہ ریکارڈ قائم کیا کہ خود بھی رسی پہ چل رہا ہے اور سر کے اوپر کوئی بوجھ رکھ کے چل رہا ہے, اور چل کر وہ دوسرے سر تک پہنچ گیا. اس کا اس سے آگے اعلی مقام مل گیا, اس کو ریکارڈ میں وہ اور اوپر آ گیا. اسی طرح پتہ نہیں کتنے قصے لکھے ہوئے تھے کہ فلاں فلاں نے اسی طرح اس نے اپنے ریکارڈ قائم کیا. اب جس شخص نے یہ کام کیا کہ رسی پہ چل کر اس دریا عبور کیا, ایک سرے سے دوسرے سرے تک رسی پہ چل کے چلا گیا, کتنی اس سے محنت اٹھائی ہوگی, ذرا سوچیں. اس کام کو انجام دینے کے لیے کتنی مشق کی ہوگی. پہلے کچھ چوڑی چیز کے اوپر چلا ہوگا, پھر اسے چھوٹی چیز لی ہوگی, پھر اور باریک چیز لے لی ہوگی. پہلے وہ کہیں ایسی جگہ پر اس نے مشق کی ہوگی جہاں سے گرے تو مرے نہیں, اور پھر بعد میں ہوتے ہوتے وہ اس مقام تک پہنچ گیا کہ دریا کے اوپر بہتے ہوئے پرشور دریا کے اوپر چلنے پر قادر ہو گیا. کیا ہوا کہ نام ہو گیا, اور کتاب سے میں نام لکھا گیا کہ سب سے زیادہ بڑا بہترین ریکارڈ قائم کرنے والا وہ شخص تھا. اتنی محنت کی اس نے, کیا ملا؟ صرف نام, ریکارڈ. تو جو انسان کو, جس انسان کو اللہ تعالی نے اتنی طاقت دی ہے, اتنی زبردست اس کے اندر قوت رکھی ہے, اس کے اندر قوت ارادی اتنی زبردست بنائی ہے کہ جب وہ کسی کام کا تہیا کر لے تو وہ کر بیٹھتا ہے. آپ نے کتنے تماشے دیکھے ہوں گے کہ موٹر سائیکل چلا کے وہ موت کے کنویں میں چلانا شروع کر دیا, اور کہیں کچھ. یہ ساری کیا ہے, کس طرح حاصل ہوا؟ یہ مجاہدے سے, مشق سے. تو جو انسان صرف نام پیدا کرنے کے لیے, بھائی نام پیدا کر کے ہوا کیا بھائی تیرا فائدہ؟ کچھ فائدہ صرف باعث کے نہیں کہ کتاب کے میں تیرا نام لکھا ہوا ہے کہ اس شخص نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا. اس کارنامہ کے اوپر بس لوگ واہ واہ کر دیں گے, تعریف کر دیں گے, ہاں بھائی بڑا زبردست کام کیا, اس سے آگے کچھ بھی نہیں. اور اگر یہی کو اتنی نہیں, اس کی ہزارویں مشق بندہ اس کام کے لیے کر لے کہ جو کام بھی کرے اللہ کے لیے کرے, جو کام کرے اللہ کے لیے کرے, چاہے وہ عبادات کا ہو چاہے دنیا کا کام ہو, اللہ کے لیے وہ کام کرے, تو اس کی اگر مشق کر لے گا تو دائمی مسرتیں جنت کے اندر اس کا انتظار کر رہی ہیں. تو مجاہدہ ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے کام کرا لیتا ہے, تو اس کے لیے تھوڑی سی مشق کرنی پڑتی ہے, اور اس مشق کے ذریعے پھر بندہ جو ہے وہ اس منزل تک پہنچتا ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت گنگوہی قطب الارشاد حضرت مانا شیخ صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجاہدہ کیا چیز ہوتی, تو حضرت نے وہ کتاب اس کے ہاتھ میں تھی کہا کہ ذرا کتاب دو. تو وہ کتاب کا صفحہ تھا اس کو اس طرح موڑ دیا, یوں کر کے موڑ دیا کتاب کے کونے کو, کہا ذرا سیدھا کرو اس کو. وہ ہوتا ہی نہیں سیدھا, جو ایک مرتبہ موڑ دیا اب سیدھا نہیں ہوتا. تو کہا اگر اس کو سیدھا کرنا ہے تو اس کو مخالف سمت موڑ دو، سیدھا ہو گیا یہ سیدھا ہو گیا. تو فرمایا کہ انسان کا جو نفس ہے وہ اپنے دنیاوی مزوں کے اندر اس کو اس کی طرف مڑا ہوا ہے، یہ دنیاوی مزوں کی طرف مڑا ہوا ہے. تو اب اگر اس کو تم سیدھا کرنا چاہو، اعتدال پڑھانا چاہو گے، تو سیدھا صرف ایسے کرنے سے نہیں ہوگا، اس کو ذرا مخالف سمت پہ موڑنا ہوگا. مخالف سمت کیا ہے؟ کہ بعض مباحات کو بھی ترک کرے گا، بعض جائز کام بھی ترک کرے گا. مثلا مثال کے طور پر قرآن حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ پہلے تو قرآن نے فرمایا کہ جو بات بھی تمہارے منہ سے نکلتی ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے کہیں. ما من قول لدیہ ما الفظ من قول لدیہ رقیب عتید، کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو رہی ہے. ریکارڈ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کا جواب دینا پڑے گا کہ یہ بات جو تم نے کہی تھی یہ سچ تھی یا جھوٹ تھی، غیبت تھی یا بہتان تھا، اور یہ ضرورت کی بات تھی یا بے ضرورت تھی، وغیرہ وغیرہ. یہ سوال کا جواب دینا پڑے، ایک ایک لفظ جو منہ سے نکل رہا ہے اس کا جواب دینا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو اب جواب میں کیا ہے کہ بھائی جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، بہتان لگانا گناہ ہے، کسی کو دل کو ستانا گناہ ہے، زبان کے یہ استعمال گناہ ہے. کچھ جائز بھی ہے کہ اگر نہ کسی میں جھوٹ ہو، نہ غیبت ہو، نہ بہتان ہو، نہ دل آزاری ہو، تفریح میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، تو بات چیت اگر ان میں کوئی یہ گناہ نہیں ہے تو وہ مباح ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. لیکن جب مجاہدہ کرنا ہوگا تو اس ورق کو دوسری طرف موڑنا ہوگا. کیا؟ کہ باتیں ہی کم کرو، جائز باتیں بھی کم کرو. قل خیرن و الا فصمت، یا تو منہ سے بات نکالو تو وہ بھلائی کی ہو، ورنہ خاموش رہو. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. اب بھائی اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے بھائی کہ بھائی مجھے دیوار بڑی اچھی لگ رہی ہے، یہ نقش بڑا اچھا لگ رہا ہے، تمہارے ہاں اگر یہ نقشہ ہٹا دو، کچھ اور لگا دو، وغیرہ وغیرہ، تو جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے نا. لیکن جائز ہونے کے باوجود جب بندہ مجاہدے کے راستے پہ چل رہا ہو اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو، تو اس کو کچھ مباحات کو، جائز کاموں کو بھی چھوڑنا ہوگا، ورق کو دوسری طرف پلٹنا ہوگا. اس وقت تو ورق جو ہے وہ جھوٹ کی طرف جا رہا ہے، غیبت کی طرف جا رہا ہے، بہتان کی طرف جا رہا ہے، دل آزاری کی طرف جا رہا ہے. لیکن اگر اس کو سیدھا کرنا ہے، برق کو سیدھا کرنا ہے، تو دوسری طرف موڑو کہ وہ جائز کام بھی بقدر ضرورت کرو، بس بقدر ضرورت بولو، زیادہ بولو ہی نہیں. یہ مجاہدہ ہے. اب بعض اوقات آدمی جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو باتیں بہت کرنے کی عادت ہوتی ہے، خوب باتیں کرتے ہیں، فضول. بعض مرتبہ یعنی دل ہے بس چل رہا ہے، زبان ہے چل رہی، چاہے اس میں جھوٹ نہ ہو لیکن پھر بھی زیادہ چل رہی ہے زبان، اور زیادہ باتیں کر رہا ہے. جب زیادہ باتیں کر رہا ہے تو کسی نہ کسی وقت جا کے گرے گا. تو اس لیے مجاہدہ یہ ہوگا کہ بات کم کرو. ہمارے حضرت والد صاحب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تو ایک صاحب تھے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کی مجلس میں آیا کرتے تھے، ہم باتیں بہت کرتے تھے. جب یعنی مجلس ختم ہو جاتی تو بس شروع ہو جاتے تھے اور اپنی باتیں کر رہے تھے ہوتے تھے. ایک دن حضرت والد صاحب سے کافی دنوں کے بعد کہا کہ حضرت میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا باقی چاہتے ہو اصلاحی تعلق قائم کرنا؟ کہ ہاں میں چاہتا ہوں. کہا اچھا زبان پہ تالا ڈالو، پہلا کام یہ ہے زبان پر تالا ڈالو. کیا مانا؟ کہ یہ جو فضول گفتگو کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے اس کو چھوڑنا ہوگا. یہاں پر بیٹھ کر خاموش بیٹھو، خاموش جاؤ، تو پھر تب تو اسلامی تعلق قائم ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہوگا. تو پہلا کام اسلامی تعلق کے اندر یہ کروایا کہ باتیں زیادہ مت کرو. تو باتیں زیادہ نہ کرنا یہ در حقیقت مجاہدے کی ایک قسم ہے کہ آدمی اپنی زبان پر قابو رکھے. یہ جب بے قابو ہوتی ہے تو کبھی اسے جھوٹ نکل جائے گا، بعض اوقات مبالغہ جو ہوتا ہے نا، مبالغہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، بڑھا چڑھا کر بات کرنا. جب بڑھا چڑھا کر مبالغہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات جھوٹ کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس کو روکنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آدمی کم بولے، کم بات کرے، اور جب وہ بات کرے تو پہلے تول کر بات کرے کہ یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ آیا ضرورت بھی ہے اس کی یا نہیں ہے. بلا ضرورت کیوں بولے، بلا ضرورت بات کیوں کرے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو مروڑ رہے ہیں، پوچھا کیا کر رہے ہیں، کہا کہ اس زبان نے مجھے بہت تباہیوں میں ڈالا ہے، یعنی زبان کو میں نے زیادہ استعمال کیا اور زیادہ استعمال میں پتہ نہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو. یہ ان کی خشیت کا مقام تھا، صدیق تھے تو ان کی خشیت، جتنا کوئی بڑا اللہ تعالی کے پاس کے قریب پہنچا ہوا ہوتا ہے اتنی اس کا ڈر اور اس کی خشیت بڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ زبان کو مروڑ رہے ہیں. کیوں مروڑ رہے ہیں؟ کہ کہیں اس سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل گیا ہو کہ جو مجھے اللہ بچائے اللہ کے ہاں اس کا جواب دے ہونا پڑے اور میں اس کا جواب نہ دے سکوں. تو خاموش یعنی کم بولنا یہ بڑی ہی زبردست بات ہے جو اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے کہ قلت کلام. مجاہدے کا پہلا سبق یہ ہے قلت کلام، یعنی بات کم کرنا، بس بقدر ضرورت بولو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ کم بولتے تھے اور جب کوئی شخص سوال کرتا تو سوال کا جواب دینے سے پہلے کچھ وقفہ کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ جب کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو تھوڑی دیر آپ وقفہ کرتے ہیں؟ تو ہاں انہوں نے کہا میں کرتا ہوں. کہا کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ اس وقفے میں میں اپنے آپ کو دوزخ اور جہنم پر پیش کرتا ہوں، دوزخ اور جنت پر پیش کرتا ہوں، کہ جو منہ سے بات نکالنے جا رہا ہوں یہ مجھے جنت مل جائے گی یا دوزخ مل جائے گی. اس وقفے میں یہ سوچتا ہوں، اور سوچ کر اگر اس پر غالب گمان ہوتا ہے کہ یہ مجھے دوزخ میں نہیں لے جائے گی تو بولوں گا، ورنہ نہیں بولوں گا. تو جن حضرات کو احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہماری زبان بلا وجہ غلط اور فضول کاموں میں استعمال نہ ہو، گناہ میں استعمال نہ ہو، تو وہ بات کم کرتے ہیں. کم گوئی بڑی اچھی صفت ہے، یعنی کم بولنا. جتنا زیادہ بولیں گے اتنا ہی کسی نہ کسی گڑھے میں گرنے کا امکان ہے. لہذا زبان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے مجاہدہ یہ ہے کہ قلت کلام، بات چیت کم کرو. اور اس پر بڑی احادیث وارد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی کہ بات کہو تو اچھی صحیح کہو، ورنہ خاموش رہو، بلا وجہ گفتگو نہ کرو. ہمارے حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سر و اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، ان کے استاد تھے، دارالعلوم دیوبند کے مشہور استاد تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے، بڑے عجیب بزرگ تھے، صاحب کشف و کرامات اور ساتھ ساتھ عجیب و غریب ان کے حالات تھے. حضرت بالی صاحب ظاہر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گیا حضرت سے ملنے، تو حضرت نے کہا بھائی آج بات عربی میں کریں گے. تو حضرت والد صاحب نے پوچھا کہ حضرت اچانک کیا ایسی بات ہو گئی کہ عربی میں بات کریں گے؟ تو فرمایا کہ اس لیے بات عربی میں کر رہا ہوں کہ عربی زیادہ تیز ربانی سے بولنے کی نہ تمہیں مشقہ نہ مجھے، لہذا بولیں گے تو صرف ضرورت کے بعد بولیں گے اور فضول باتیں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عربی میں بات کروں. پھر فرمایا کہ ہماری مثال ایک ایسے شخص کی ہے کہ جو بہت بڑا خزانہ لے کے نکلا اور وہ خزانہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ تھوڑا سا رہ گیا. تو اب وہ اب اس خزانے کے ایک ایک پیسے کو بہت جانچ تول کے خرچ کرے گا، جتنا تھا وہ تو ختم ہو چکا، اب تھوڑا سا باقی ہے، اس تھوڑے سے کو وہ بہت جانچ تول کے بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرے گا کہ یہ واقعی خرچ کرنے کی جگہ ہے کہ نہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو رہی صحیح پونجی ہے وہ بھی چلی جائے. تو فرمایا ہماری مثال ایسی ہے کہ عمر گزار دی اور عمر کا بیشتر حصہ گزر گیا، اب تھوڑی سی زندگی باقی ہے، تھوڑی سی ساعات باقی ہیں، پتہ نہیں کتنی ہے، تو اب جو کچھ بچا کھچا خزانہ ہے اس کو کم از کم احتیاط کے ساتھ خرچ کر لے. تو یہ قلت کلام، یہ اصلاح کی طرف پہلا قدم، اصلاح نفس کی طرف پہلا قدم توبہ کے بعد، ایک تو سب سے پہلے توبہ کرنی ہے اپنے تمام گناہوں سے، اور جو اپنے ذمے فرائض واجبات ہیں ادا نہیں کیے ان کی قضا کرنی ہے، ان کی تلافی کرنی ہے. اس کے بعد پہلا قدم قلت کلام، بات کم کرنا. حدیث میں آتا ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایسا ہوتا تھا جیسے ان کے سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہے، بے حس و حرکت بیٹھے رہتے، سنتے تھے نبی کریم اور باتیں کم کرتے تھے. یہ جو ہماری بکثرت مجلسوں میں ادھر ادھر کی باتیں چلتی ہیں، تو یہ اپنی پونجی کو لٹانا ہے، اپنی پونجی لٹا رہے ہیں. مجلس میں بیٹھیں گے، کبھی سیاست پہ تبصرہ ہو رہا ہے، کبھی حالات پہ تبصرہ ہو رہا ہے، کبھی لوگوں کی کا ذکر ہو رہا ہے، لوگوں میں یہ خرابی پیدا ہو گئی، لوگوں میں یہ آ گیا، یہ سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں مجلسوں میں بیٹھ کے. تو کوئی اس کا حاصل کیا ہوا؟ بعض اوقات یہ کسی گناہ میں بھی مبتلا کر دیتی ہے، ہوتے ہوتے بات جو ہے وہ غیبت تک پہنچ جاتی ہے. کسی آدمی کے ذکر ہے بھائی بہت اچھے آدمی ہے، بہت اچھے آدمی ہے، فلاں اس میں خراب خوبی ہے، فلاں خوبی ہے، فلاں خوبی ہے، البتہ اب البتہ سے جو رخ ہے شیطان نے موڑ دیا غیبت کی طرف. تو کسی وقت بھی کثرت کلام میں شیطان جو ہے وہ داخل ہو کے اس کو ناجائز چیز میں مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے قلت کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، تو اس لیے زیادہ ضرورت کیا ہے، تھوڑی بہت ٹھیک ہے، تھوڑی حد یعنی یہ اس کی بھی اجازت دیا شریعت نے اور وہ کوئی ممنوع نہیں ہے کہ آدمی کچھ خوش طبعی کی بات کر لے جس سے ذرا دل خوش ہو جائے تھوڑا بہت، تو یہاں تک کہ مذاق کی بھی اجازت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق کے کلمات ارشاد فرمائے، مذاق کے کلمات ارشاد فرمائے، لیکن بڑی لطیف مذاق کہ ایک بوڑھی آ گئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دعا کر دیجئے کہ میں جنت پہ چلی جاؤں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. اب وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی, پھر فرمایا کہ بوڑھی بوڑھی ہو کے نہیں جائے گی, جوان ہو کے جائے گی. تو یہ مذاق کی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لی. تو تھوڑی دیر کے لیے خوشطبعی کی بات کر لینا, کوئی اپنا حال احوال ایک دوسرے کا پوچھ لینا اور اس کے اندر کچھ تھوڑی بہت گفتگو کر لینا, یہ منع نہیں ہے. لیکن اس میں زیادہ وقت صرف کرنا, اور زیادہ وقت صرف کر کے بولتے رہنا, یہ ہے جو انسان کو کسی ہلاکت کے گڑھے میں ڈالنے والی چیز ہے. اسی لیے ہونا چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو, قیامت کے دن وہ انسان کے لیے حسرت کا سبب بنے گی. وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو, ساری دنیا بھر کی باتیں کر کے اٹھ گئے ویسے ہی اور اللہ کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا, تو وہ قیامت میں حسرت کا سبب بنے گی کہ ہم نے اس مجلس کو ضائع کر دیا, اس میں کچھ تھوڑا بہت اللہ کا ذکر کر لیتے تو ہمارے لیے ثواب کا سبب بن جاتا. اور اگر کبھی کسی ایسی مجلس میں بیٹھنے کا یا شریک ہونے کا اتفاق ہو جہاں باتیں ہو رہی ہیں زیادہ ہو رہی ہیں, تو اس کی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرما دی, ایک ایک چیز کا علاج بتا دیا. مجلس کے آخر میں کیا کہہ دو, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, یہ کہو گے سارے مجلس کا کفارہ ہو جائے گا. یہ طریقہ بھی بتا گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجلسوں کو اول تو اللہ کے ذکر سے, کوئی دن خارج کوئی مجلس خالی نہیں ہونی چاہیے, ایک مومن کی کوئی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے, اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہو, اس کی نعمتوں کا ذکر ہو, اس سے دعا ہو, اس کا ذکر ہو, اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے اس کا تذکرہ ہو تو ٹھیک ہے, اور کچھ تھوڑی بہت ادھر ادھر کی باتیں دنیا کی بھی ہو جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس اپنے آپ کو قابو میں رکھنا کہ کہاں میری گفتگو یہ اپنی حد کو پار کر رہی ہے, یہ اعتدال پیدا کرنا, اس سے پہلے معتدال بغیر اس کے پیدا نہیں ہوتا کہ کچھ مجاہدہ کرے بندہ کہ بولے ہی نہیں, بہت کم بولے, تو پھر رفتہ رفتہ وہ اس حد پر آ جائے گا. جیسے انہوں نے مثال دی کہ برق جو ہے دوسری طرف موڑ دیا تو اب سیدھا ہو گیا, اب سیدھا ہو گیا تو انشاءاللہ پھر ٹھیک رہے گا پھر کوئی. تو پہلے قدم پر یہ مجاہدہ ضروری ہے, جس کے ذریعے یہ, اب ہم کھانے بیٹھے ہیں مثال کے طور پر, کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو بس ٹھیک ہے بھائی, کھانا ہے, بھوک لگ رہی ہے, دل چاہ رہا ہے, کھانا اچھا آیا ہوا ہے, کھانا شروع کر دیا, اللہ بس ختم ہو گئی بات, ہاتھ جھاڑ کے اٹھ گئے ہاتھ دھو کے. اور ایک صورت یہ ہے کہ کھانا آیا ہے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا تصور کرے کہ یا اللہ کیسے نعمت آپ نے مجھے عطا فرما دی, اور یہ تصور کرے کہ یہ بھوک مجھے لگی ہوئی ہے, اگر بھوک نہ ہوتی کھانا بیکار تھا, آپ نے بھوک پیدا کر دی اور خواہش پیدا کر دی, کھانا بھی دے دیا لذت والا دے دیا. تو یہ تصورات انسان کے دل میں, یہ تصورات پیدا ہوتے رہیں, اس کا نام ہے ذکر کثیر. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو. کثرت ذکر اس طرح ہو رہا ہے, یہ ضروری نہیں کہ آپ تسبیح لے کے بیٹھے اور ذکر ہو, بلکہ جب کسی بھی جگہ پر ہوں, کوئی بھی کام کر رہے ہوں, اس میں اللہ تعالی کی نعمتوں کا استحضار اور اس کا تذکرہ, یہ بھی ذکر اللہ ہے اور یہ ذکر اللہ کی کثرت میں داخل ہے. یہ سب بات حاصل ہوتی ہے مشق سے, آدمی کو مشق کرنی پڑتی ہے. سب سے پہلے باتیں کم کرنے کی عادت ڈالیں, اور یہ میں عرض کرتا ہوں خواتین برا نہ مانے، لیکن خواتین میں یہ کہنا چاہیے بیماری کہوں گا، یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے، باتیں بہت کرنا، اور اتنی باتیں کرنا کہ اس کے نتیجے میں وہ کہیں نہ کہیں جا کے کسی گڑھے میں ڈال لیتی ہیں۔ تو خاص طور پر خواتین سے میں یہ گزارش عرض کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو، اپنی زبان کو محدود رکھیں اور کام باتیں کم کریں۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک شیشے نے پوچھا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک کمرے میں جھاڑو دیتی ہے آدھے گھنٹے میں، تو دو عورتیں اگر جھاڑو دیں گی تو کتنے میں دیں گی؟ اس نے کہا ایک گھنٹہ۔ اس لیے کہ اگر اکیلی ہوگی تو بس جھاڑو ہی دیتی رہے گی، اور دو ہوں گی تو باتیں ضرور کریں گی، اور جب باتیں کریں گی تو وہ وقت جو ہے وہ دگنا ہو جائے گا۔ تو اللہ یہ معاف کریں، ایسے ہی لطیفے کی بات میں نے کہہ دی، لیکن دلازاری مقصود نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ خاص طور پر خواتین میں اس یہ ہوتا ہے کہ کثرت سے باتیں کرنا، بلا ضرورت باتیں کرنا۔ تو اگر اصلاح مقصود ہے تو پھر بھائی یہ زبان کو لگام تو دینی پڑے گی، جیسے حضرت والد صاحب نے فرمایا زبان کو تالا ڈالو۔ تو آج کا سبق یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم، مجاہدے کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی باتیں کم کرے اور گناہ کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نفس سے جو لڑائی ہے دن رات، اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد۔